ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے ایک تو یہ ہے کہ ایمان کا عملی تقاضا کیا ہے. غیرت دینی کسے کہتے ہیں اور اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، اور دوسری بات امر واقعی کے طور پر ذکر کی ہے. ایک بات تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ان لوگوں سے محبت کرے جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی محبت کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی محبت جو دشمنان دین و اسلام ہوں، حق کے دشمن ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں. ایک طرف اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف دشمنان اسلام کے نیچے لگ کر چل رہا ہو، آدمی ان کی بات مان رہا ہو، ان سے دوستی کر رہا ہو. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ہرگز نہیں پائیں گے ایسی قوم کو کہ وہ یوادونا، وہ محبت کریں، من حاد اللہ ورسولا، جو اللہ اور رسول کے مخالف ہوں. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اللہ رسول کی محبت کے تقاضے اور ہیں، اعداء اسلام اور دشمنان دین سے محبت کے تقاضے اور ہیں. اس لیے دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ آدمی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو اور پھر اس کے دشمنوں سے بھی دوستی رکھے. اور آگے اس سے بڑھ کر ہی فرمایا کہ ولو کانو آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناہم یا اولاد ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کا قبیلہ ہو. یعنی کافروں میں سے چاہے ماں باپ ہوں، اولاد ہو، بھائی ہوں، برادری ہو، اور کیا ہو سکتا ہے. یعنی اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے دلی محبت نہ رکھیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من. تو بہرحال دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ نے جو محبت اپنی رکھی ہے، اپنے رسول کی رکھی ہے، ایک تو اس کا تقاضا ہے یہ. اور امر واقعی اس آیت میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے دنیا میں. لوگوں نے دیکھ لیا جنگ بدر اور احد میں کہ انہوں نے دین و اسلام کی محبت، اللہ اور رسول کی محبت کے مقابلے میں اگر سامنے باپ آ گیا تو اس کو کاٹ کے رکھ دیا، اگر بھائی آ گیا تو اس کو قتل کر دیا، اگر برادری کا کوئی آ گیا اس کو نہیں چھوڑا، قید ہو گئے تو بھی کسی قسم کی کوئی رعایت اس کے ساتھ نہیں کی، جو اللہ اور رسول کا مخالف تھا، جو سب کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بھی ہوا. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی جنگ بدر احد میں یہ واقعات پیش آئے، اپنے والد عبداللہ بن جراح کو قتل کیا. لازمی بات ہے قتل کس بنا پہ تھا بھائی؟ کوئی جائیداد کے جھگڑے تو نہیں تھے، مال و دولت کے جھگڑے تو نہیں تھے، وہاں تو بات صرف یہ تھی کہ ایک اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا تھا، دوسرا اللہ اور رسول کا مخالف اور اس کا دشمن تھا. جب مقابلے کا وقت آیا، موقع آیا، تو ایسے موقع پر اللہ اور رسول کی محبت جن کو تھی، انہوں نے ان لوگوں کو جن کو اللہ رسول سے محبت نہیں تھی، مخالف تھے، جب مقابلہ آیا تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ سامنے میرا باپ آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا بھائی آیا، اس کو قتل کر دیا. ایک بھائی قید ہو کر آیا، جب ایک انصاری صحابی ان کو باندھ رہے تھے تو یہ جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا کس کر باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، فدیے میں بہت تمہیں مال ملے گا. تو اس نے کہا کہ تو بھائی ہو کر ایسی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی یہ انصاری صحابی ہے، تو نہیں. یہ معیار تھے ان کے یہاں. اسی طریقے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو مقابلے میں قتل کیا. اور جب اسیران بدر، یعنی بدر کے جو قیدی کافر تھے تقریباً 70 کے قریب، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے لی گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں. اور مقصد و منشا ان کا یہ تھا کہ تاکہ کفر کی طاقت بالکل پاش پاش ہو جائے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک شخص اپنے عزیز و رشتہ دار کو قتل کرے، یعنی جس کا جو رشتہ دار اس وقت قید ہے، تو جو مسلمان ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو قتل کرے، یعنی فیصلہ قتل کا ہونا چاہیے، قتل کر دیا جائے، رائے میری یہ ہے. اور ساتھ میں یہ دوسری ہے کہ ہر آدمی اپنے عزیز کو قتل کرے. تو بات یہ کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں دکھا بھی دیا کہ جن کو اللہ اور رسول سے محبت ہے پھر وہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی مقابلے میں اگر دشمنان دین ہو تو اللہ اور رسول کی محبت کو قابل ترجیح ہے. اور اسی طریقے سے دوسری آیات قرآنی بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ماں باپ کے مقابلے میں بھی کہا کہ اگر وہ مشرک ہوں اور تجھے یہ کہیں کہ شرک کر تو ہرگز ان کی بات مت مان، فلا تطعہما، اس وقت تم ان کی اطاعت مت کرو. تو ایک طرف تو ہمارا دین کا تقاضا اور غیرت دینی یہ ہے، اور دنیا میں بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں بھائی، اگر کوئی شخص کسی کو، کسی کے عزیز کو برا کہہ دیتا ہے، کسی کے بھائی کو برا کہہ دیتا ہے، کسی کے لیڈر کو برا کہہ دیتا ہے، تو لوگ کس طریقے سے غصے میں آ جاتے ہیں، باہم دستوں گریبان ہو جاتے ہیں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا جی چاہے جو چاہے کہہ دے اور غیرت دینی کا کوئی تقاضا نہیں؟ ایک عام آدمی کے بارے میں ہم برداشت نہیں کر سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر ان سے محبت ہو، اولاد سے بڑھ کر محبت ہو، برادری سے بڑھ کر محبت ہو، ان کی محبت کے تقاضے کیا ہے؟ تو غیرت دینی کا یہ تقاضا تو ہے. ایسے موقع پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا چاہیے پوری قوم. پچھلے جمعے بھی غالباً اس موضوع پر یہاں بیان ہو چکا ہے الحمدللہ. ناموس رسالت کا جو قانون ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس میں پہلے صرف دو سزاؤں کا ذکر تھا کہ جو آدمی بھی رسول کی توہین کرتا ہے، کسی بھی نبی کی، حضرت آدم علیہ السلام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو سزا یہ تھی کہ اس پر اس کو قید کر دیا جائے یا کوڑوں کی سزا دی جائے، غالباً جرمانہ بھی تھا. لیکن غالباً 1992 میں بے نظیر صاحبہ کے کہنے پر ہی، نواز شریف کی حکومت تھی غالباً اس دور میں، یہ قانون سزا موت کا جاری ہوا جو اصل قانون ہے. آج افسوس یہ ہے کہ انہی کے لوگ مخالفت میں پیش پیش، حالانکہ انہی کی لیڈر کے کہنے پر سزائے موت کا قانون ہوا ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں تو یہ بات بہتر ہے کہ ایک صحیح بات کی ترجمانی کی. اس لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے. مسلمان کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر مسلمان گستاخی کرتا ہے اور دین چھوڑ دیتا ہے، اسلامی اگر حکومت ہو تو اسے کہا جائے گا بھئی 3 دن تک اس کو قید کر کے رکھو، اسلام پیش کرو، قبول کر لے ٹھیک ہے، ورنہ اسلامی حکومت اس کو قتل کا حکم دے گی. اور توبہ استغفار کر لیتا تو ٹھیک ہے 3 دن میں اس کی توبہ بھی قبول. لیکن اگر کافر یہ حرکت کرتا ہے اس میں علماء کا دلائل کے اعتبار سے اختلاف. بعض نے کہا کہ اگر ماں توبہ کر لے تو معافی ہو سکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں تب بھی وہ قتل کرنے کے قابل. تو بہرحال یہاں بات یہ ہے کہ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کر لیتا ہے. اور یہود و نصارہ کا تو یہ طریقہ مستقل رہا ہے اب، اور یہ بار بار اس کو ناپتے رہتے ہیں، تولتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنی دیر غیرت دینی باقی رہ گئی، کتنی ختم ہو گئی. چونکہ اب زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، دین و اسلام کا جو حال ہے ہمارا ہمیں معلوم، عام لوگوں کی حالتیں، خاص لوگوں کی حالتیں ایک جیسی ہو گئی ہیں تقریبا. اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ کمی تو آتی ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور پھر انسان جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے فقر و فاقہ کا تم پر خوف نہیں ہے، مجھے خوف تو اس بات کا ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت کثرت سے ہوگا، اور اس مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے. آج مال و دولت کی کثرت، کسی کو مال و دولت کی محبت نے دین سے دور کر رکھا ہے. تھوڑا سا مال و دولت آتا ہے تو ہم کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. لیکن بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، سمجھیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں. اب قرآن مجید کی آیت جو تلاوت کی تو بہت سے لوگ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی پہلے پڑھی نہیں، سنی نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں. اور مطالعہ کرنا تو دور کی بات ہے، تشریح و تفسیر تو بات کی چیز ہے، پہلے قرآن مجید کو صحیح کر لیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص تک پڑھنی نہیں آتی، اور کیا کہیں، قل ہو اللہ احد پڑھنی ہمیں نہیں آتی صحیح طرح سے. تو ترجمہ و تفسیر تو بات کی بات ہے، اس لیے قرآن مجید ہی کو درست کر لیں بھائی، اس کے بعد پھر ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی. تو قرآن مجید میں تو الحمدللہ جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے کسی جاننے والے سے، کسی صحیح عالم دین سے، اس کے سامنے زانو تلمس تہ کریں گے، پڑھیں گے، تو یقیناً ہم پر بہت سے اسرار کھلیں گے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. ورنہ ہم نے قرآن مجید کو تو پسے پوچھ ڈال رکھا ہے، ہمیں دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، زبانی کیا آئے گا. جب دیکھ کر نہیں آتا تو پھر آگے ہم سے ترجمہ یا تفسیر، یہ تو تقاضا کرنا کہ بھی تمہیں آنا چاہیے تو بات کی بات. اور اب زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اس میں دوری پیدا ہو رہی ہے، ماشاءاللہ پڑھنے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور نہ پڑھنے والے بھی اپنے جوبن پر. بہرحال یہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے اسے باقی رہنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قانون کا استعمال غلط ہو رہا ہے، تو یہ بات آپ بار بار سن بھی چکے ہیں بھی کون سا قانون ایسا ہے جس کا استعمال غلط نہیں ہو رہا. قانون تو سارے اچھے ہیں، اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کا استعمال تو غلط ہے. لیکن کہ ہر استعمال ایسا ہوتا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال پہ قانون ہی ختم کر دو، دفعہ 302، دفعہ 307، دفعہ 420، اس کا استعمال کتنا غلط ہو رہا ہے. آج لوگ کتنے ٹھگ رہے ہیں اور جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، دفعہ جو ہے 420 کا اس پر جو ہے نفاذ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا، استعمال اس کا بھی غلط ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ نے یہ دفعہ ختم کر دی، قانون ختم کر دیا؟ تو قانون رسالت کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ وہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، اگر اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو اس کو درست کرنا چاہیے، نہ یہ کہ قانون ہی ختم کر دو. اور یہ قانون رسالت تو ایسا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء ہیں، الحمدللہ ایک مسلمان تو تمام نبیوں کا احترام کرتا، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم سب کو قابل احترام، ہمارا دین کا حصہ ہے یہ، ایمان کا حصہ ہے، خدا نہ کرے کسی بھی نبی کی توہین ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی، تو ایک مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا. اس لیے جو دوسری قوم ہے انہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیوں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، کہیں خاکے بناتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کے دل کو چھلنی کرتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اور پھر اس پر تر رہی ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ جناب بلا کر اپنے گھر بلا لیتے ہیں، اپنے ملک بلا لیتے ہیں، ان کو ویزے دے دیے جاتے ہیں، ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، تو دوسرے لوگوں کو تو اس سے اور ترغیب ہوگی کہ بھئی یہ آسان کام ہے. آج تو دور پیسے کا ہے، ہر آدمی کو پیسہ چاہیے، اب لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ صاحب اسلام رہے نہ رہے، اگر امریکہ جانے کا ویزا مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، کسی کتنے لوگ ہیں جو مرتد ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، الیاذ باللہ، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کا منشا مقصد یہی ہوتا ہے امریکہ پہنچ جائیں، وہاں کی نیشنلٹی حاصل ہو جائے. اب چونکہ ان کو یہ ایک چیز آ گئی کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کریں گے تو نتیجتاً ہمیں آسانی کے ساتھ نیشنلٹی مل جائے گی، پوری حکومت ہماری جو ہے وہ پشت پناہی پر ہوگی. ایک ملزم کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا. آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ملزم ہے، پہلے تو ملزم ہوتا ہے بعد میں مجرم بنتا ہے وہ جب ثابت ہو جائے تو، لیکن جو ہمارے یہاں ہوتا ہے دوسروں کے کہنے پر جو کچھ کرتے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کے بعد بیانات آئے کہ بھئی ہم ترمیم نہیں کر رہے، ہم نہیں چھیڑ رہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہمارے ملک کے صدر کو، وزیر اعظم کو، ان کو بھی تو چاہیے کہ زبان کو ہلائیں اپنی اور یہ کہیں کہ بھئی ہم جو ہے اس قانون کو نہ بدلیں گے نہ اس میں ترمیم کریں گے، تاکہ لوگوں کو تسلی ہو. اگر شروع سے یہ بات کہہ دی جائے، کیا ضرورت ہے کسی کو ہڑتال کرنے کی اور احتجاج کرنے کی؟ لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک بھی نہیں رینگتی، تو نتیجتاً پھر لوگ اپنے طور پر کچھ ہاتھ میں اپنے قانون کو لے لیتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو بہرحال یہ نہیں ہے. ہمارے بزرگ اس سے منع کرتے ہیں کہ کسی کو ذرہ برابر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پتھر اٹھا کر کسی کو مارو، یا کسی کو زخمی کرو، یا کسی کے گھر کو جلا دو، یا کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دو. یہ احتجاج کا طریقہ بہرحال درست نہیں. پرامن طریقے پر اگر احتجاج ہو تو ہمارے حضرات اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اب بھی یہ جو آج ہڑتال یا جو بھی ہے اس کی حمایت اس درجے میں ہے کہ پرامن طریقے پر اور کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، نہ کسی کی گاڑی کو، نہ کسی کی دکان کو، نہ کسی کے املاک کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، اس طریقے پر احتجاج ہو. مقصود تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو نوٹ کرا دیں کہ بھئی ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، آپ کے جو ہے وہ حرمت پر جان دینے کے لیے تیار، اگر کبھی ایسا موقع آیا تو. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے بہرحال کہ اس کو ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں، کیونکہ یہ تو خالصتاً دین و ایمان کا معاملہ ہے، اس میں سیاست کی بات نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. کوئی بھی مسلمان وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے نبی کے بارے میں ادنا گستاخی کوئی شخص کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جملہ لیڈران کو بھی اور جتنے بھی مسلم جماعتیں ہیں ان سب کو بھی بیک آواز یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بھئی اس قانون کو ہم چھیڑنے نہیں دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جب آگے بڑھتی ہیں، اگر ہم پہلے سے اس کا سدباب نہیں کریں گے تو نتیجتاً پھر لوگ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہاں پر صرف ایک ہی قسم کے لوگ نہیں ہیں، مختلف قسم کے لوگ. بعض لوگ مسلمانوں کو، عیسائیوں کو لڑانے کے لیے یہ طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کی بستی میں جا کے آگ لگا دی کسی نے، کوئی تقریر ایسی کر دی کہ جس سے اشتعال پھیل گیا، یا کسی عیسائی کو کھڑا کر دیا ان کی قوم میں سے کہ وہ مسلمانوں کی بستی میں جا کر اس طرح کی کوئی تقریر اشتعال ہماری کر کے آ جائیں، کوئی بات کہہ دیں جس سے لڑائی دنگا فساد پیدا ہو جائے. اب لازمی بات ہے کہ بعض لوگ ویسے تو دین پر چلنے والے بےچارے وہ نہیں ہوتے، لیکن اس بنیاد پر کہ ہو بھائی گالی دے دی یہ کر دیا، اب لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے. تو اس لیے حکومت کو بھی ذرا کچھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے موقع پر پہلے ہی سے اس کا سد باب کرے. لوگ اگر مطمئن نہیں ہیں تو ان کو اطمینان دلایا جائے. اب جب آپ ہی کی جماعت کے لوگ قانون بنا کر جو ہے ترمیم کے لیے جناب بل پیش کرنے کی کوششیں کریں، آپ ہی کے گورنر آپ ہی کے لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ صاحب ہم یہ کام کرا لیں گے، ہم معافی دلا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کوئی پھر اور کون اعتبار کرے گا؟ اب جا کر جو ہے وہ وزیر مذہبی امور صاحب جو ان کا بھی بیان آ گیا کہ ہم ترمیم نہیں کر رہے. بہت اچھی بات، اللہ کرے کہ آپ اپنی زبان پر قائم رہیں اور واقعی اس قانون میں کوئی ترمیم نہ ہو. تبدیلی تو دور کی بات، ہم تو اس میں ترمیم بھی برداشت نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس قانون میں کوئی ترمیم نہ ہو، اس قانون کو چھیڑا ہی نہ جائے. تو بلا وجہ پہلے ہی جو ہے وہ حکومت ہل رہی ہے اور اس طرح کے جو ہے وہ چیزوں کو چھیڑنا مزید اپنے آپ کو کمزور کرنے والی بات ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلمان ملک ہے یہ الحمدللہ، اس ملک میں کم از کم ہم الحمدللہ ہمارا وہ ذہن نہیں ہے اور نہ ہمارے بزرگ اور ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں، بلکہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ دین اسلام بھی جبری طور پر کسی عیسائی کو مسلمان نہیں کرتے. لا اکراہ فی دین کا تعلق اسی سے ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی کفر پر رہنا چاہے تو کافر رہے، عیسائی رہنا چاہتا ہے عیسائی رہے، یہودی رہنا چاہتا ہے تو رہے، اس کو کوئی منع نہیں کرتے، زبردستی مسلمان نہیں کرتے. ہاں اتنی بات ہے کہ جو مسلمان ہو گیا اس کے لیے اب اسلام سے نکلنا جائز نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے فوج کے اندر کوئی چلا جائے وہاں سے بھاگ جائے تو کورٹ مارشل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو فوج کے قانون سے کوئی بھاگ جائے تو اس کا تو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اسلام کے قانون سے بھاگے گا تو اس کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ دے تو شریعت پھر اس کی گنجائش نہیں دیتی، کیونکہ جو آ گیا ہم نے جبر نہیں کیا کسی پر. اب اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنا یہ درست نہیں. البتہ اگر کوئی اپنے کفر پر رہنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے. ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، ایک یہودی لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتا تھا وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس کے سرحانے پہنچ کر آپ نے کہا کہ بیٹا اسلام قبول کر لو، تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہیں موجود تھا، وہ یہ مشورہ چاہا کہ میں کیا کروں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو، یعنی یہ اسلام قبول کرنے کا کہہ رہے ہیں، اسلام قبول کر لو. تو اس لڑکے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کو دوزخ سے بچا لیا. تو بہرحال جبر نہیں کیا، حالانکہ وہ آپ سے خدمت بھی کرتا تھا. اور اسی طریقے کے بہت سے واقعات ہیں، اور دین اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک یہودی جس نے قرضہ دیا ہوا تھا کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، کہا کہ میں اپنا قرضہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، حالانکہ وہ مدت ابھی نہیں آئی تھی جس پر قرضہ واپس کرنا تھا. تو کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں بھاگوں گا نہیں، پکڑ لے بھائی. جب ظہر کا وقت آیا آپ نے ظہر پڑھ لی، پھر عصر کا وقت آیا، اسی طریقے سے دوسرا دن آ گیا لیکن آپ بیٹھے رہے. اور بعض صحابہ کرام جو ہے وہ دھمکا رہے تھے اسے خاموشی سے، یعنی اشاروں میں. آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ صحابہ کرام ایسی بات کر رہے ہیں یا دھمکا رہے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سے یہ بٹھا کر رکھیں. آپ نے فرمایا کہ لیکن مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں. بہرحال وہ آپ کا صبر آزما رہا تھا، آپ کا حلم اور آپ کی بردباری دیکھ رہا تھا. یعنی اس نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں. اور جب دوپہر ہو گئی تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی وہ دولت اسلام سے مالا مال ہو گیا. اور فرمایا کہ جتنا میرا مال ہے آدھا مال آپ جہاں چاہیں خرچ فرما دیں. تو میرے عزیزو ہم اپنا بھی کردار کچھ پیش کریں، صحیح طور پر، تاکہ اس کردار سے متاثر ہو کر غیر مسلم مسلمان بن جائیں. آج تو ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، مسلمان مسلمان کے کردار سے نفرت کرتا ہے، کیا چیز ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ موقع اصل میں اس کو بیان کرنے کا نہیں، پھر انشاءاللہ کسی وقت وقت بھی پورا ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ بس حکومت تک بہرحال یہ احتجاج جو لوگ کر رہے ہیں، یہ واقعی صحیح طریقے پر پہنچنا چاہیے میسج اور پیغام، کہ قانون اسلام جو ہے اور ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کو نہ چھیڑا جائے اور اس میں کوئی ترمیم نہ کی جائے. بدلنا تو دور کی بات ہے، ورنہ یقیناً یہ بات پھر ملک و قوم کے لیے اچھی نہیں ہوگی، اور پھر لوگ اس کو جب اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حکومت خود لوگوں کو مطمئن کرے، اور یہاں اکثریت مسلمانوں کی رہتی ہے اور سب کے قائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یقیناً، اور کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کی شان میں ادنا گستاخی کرے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے تو یقیناً اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے راستہ بند ہو جائے. اگر یہاں پر یہ اس طرح سزا آج تک کسی کو سزا نہیں ملی، یاد رکھیے اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کام کیا ہے لیکن آج تک سزا کسی کو بھی نہیں ملی. اور جب مجرموں کو سزا نہیں ملے گی تو نتیجتاً وہ اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے، اور زیادہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لیں گے، جس کا جو جی چاہے گا منہ سے بولے گا. تو اس لیے قانونی طور پر ایک سزا ہوتی بھی اسی لیے ہے کہ ہر آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، بلکہ قانون کے مطابق اگر اس نے کچھ کام کیا تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. بس جب ملے گی تو یقیناً پھر اس سے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی جو نازیبہ حرکات کرتے ہیں اور جو شان اقدس میں، حالانکہ کوئی اگر کرتا تو نبی کریم کی شان میں ذرہ برابر بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. چاند پر تھوکنے سے کیا ہوتا ہے، تھوک اپنے ہی منہ پہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تو اس سے بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن کچھ تقاضے غیرت دینی کے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.